الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 6 جماد الاول سن 1425 ہجری، مورخہ 24 جون بروز جمعرات سن 2004 کو، میں جدید دعوت سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے ایک بار پھر اس دو روزہ دین رحمت کانفرنس میں آپ تمام حاضرین کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے ہماری ان کاوشوں کے بدلے نجات عطا فرما دے، اور اس دین رحمت کانفرنس کی شرکت کو ہمارے لیے اجر ثواب کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین. حضرات، دو روزہ کانفرنس کا آغاز عشاء کے بعد آج ہوا ہے. اس سے قبل آپ نے حضرت شیخ یاسر الجابری کی تقریر سماعت فرمائی ہے. اب آپ حضرت شیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی کو سماعت فرمائیں گے. حضرات، ڈاکٹر لقمان سلمی صاحب کا آپ سے خطاب کرنا تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے شیخ نے شرکت نہیں فرمائی، لیکن جب شیخ کا کل فون آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نہیں آ سکتا تو میرے قدم تلے سے مجھے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن شیخ نے جو دعا دی وہ اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہو گئی. شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے نعم البدل عطا فرمائے. میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں، نعم البدل کون ہو سکتا ہے اور نعم البدل کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، کہ مکہ مکرمہ میں سہباش بھائی سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی یہاں پر موجود ہیں، اگر ریاض میں ان سے رابطہ ہو جائے تو انہیں بلا لیا جائے. پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ علم حق میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ امیر جماعت اہل حدیث سندھ پاکستان ہیں، کئی کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ شیخ اس کاروان توحید کے قائد ہیں جس کے قائد کسی زمانے میں شاہ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے، اور یہ واقعی شیخ کا وجود ہمارے درمیان نعم البدل ہے. حضرات، شیخ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور رات کو نکل کر ریاض سے 2:30 بجے سفر کیا، پوری رات اپنی خراب کی اور سیدھے مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، اور آج وہاں سے مکہ مکرمہ سے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے. شیخ کی جو شیخ نے ہمارے لیے ہماری دعوت کو قبول فرمایا ہے، اللہ رب العالمین آپ کے اس جستجو کو، اس سفر کو آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے. بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اسلام دشمن طاقتیں اور خاص طور پر خاص خبر رسا ایجنسیاں بڑے شد و مد سے اسلام کے خلاف، دین رحمت کے خلاف بے بنیاد اور غلط پروپیگنڈا عالمی برادری میں کر رہی ہیں، اور یہ بات شاید باور کرانا چاہتی ہیں کہ اسلام دین رحمت نہیں ہے. آئیں ہم آج کی نشست میں پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ سے اسی کے متعلق کچھ سنیں، اور یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ عالم اسلام کے صاف اور شفاف چہرے پر جو گرد جمی ہے اسے ہم دین رحمت کے پیغام سے صاف اور ستھرا کر دیں گے. لیجیے سید شیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کو سماعت فرماتے ہیں. آپ کا عنوان ہے دین رحمت کا پیغام. اس سے قبل کہ شیخ اپنی تقریر کا آغاز فرمائے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیمرہ یا آپ ہمارے انسٹرومنٹ دیکھ رہے ہیں یہ صرف مینس آف کمیونیکیشن ہے. ہم خواتین تک یا باہر دوسرے لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے، لہذا ان کو صرف ذرائع ابلاغ تک ہی تک ہم اس کو استعمال کریں گے آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے. مستقبل میں انشاءاللہ تعالی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو پوری دنیا میں دکھائیں گے.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین رحمت کے جس موضوع کا محترم عاقل بھائی نے ذکر کیا ہے، اس تعلق سے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے اپنی بات کا آغاز کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش. اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب عرش پہ اللہ تعالی کے پاس ہے. انتہائی عظیم القدر وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس، عرش کے پاس، عرش کے اوپر ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب میں کیا لکھا، اس سے ہمیں آگاہ فرما دیا. فرمایا کہ اس کتاب میں یہ تحریر ہے کہ رحمتی سابقت غضبی، میری رحمت غضب سے پہلے ہے، میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی. رحمت پہلے ہے، غصہ اور غضب بعد میں ہے. یہ اس کتاب کی تحریر ہے. میں پہلے اس حدیث کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا مراد. اللہ رب العزت کسی بھی مخلوق کے ساتھ، کسی بھی بندے کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ فرماتا ہے، اور اگر وہ رحمت کے معاملے کی طرف توجہ نہ دے، اس کی پرواہ نہ کرے، اسے ٹھکرا دے، تو اللہ رب العزت پھر غضب کا معاملہ فرماتا ہے. اس اجمال کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کی طرف، قوموں کی طرف، بستیوں کی طرف اپنے انبیاء بھیجتا ہے، اور اپنی بنائی ہوئی شریعت ان تک پہنچاتا ہے. پیارے پیارے احکام انہیں عطا فرماتا ہے، بہترین دین اپنے انبیاء کے توسط سے ان تک پہنچاتا ہے. یہ سارا رحمت کا معاملہ ہے. دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ قوم کس طرح بربادی کے دھانے پر کھڑی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تقریباً 600 سال کا وقفہ اور عرصہ ہے. اس دور کو خطرت الرسل کا دور کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء نہیں آ رہے, پیغام نہیں اتر رہے, ہدایت نہیں اتر رہی, اور یہ دور انتہائی تاریخ دور شمار ہوتا ہے. صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ نظر الى اهل الارض فما قطعه عربهم وعجمهم الا بقايا اهل الكتاب. اس دور میں اللہ تعالی نے زمین والوں کو دیکھا. یہ جو فطرت الرسل کا دور ہے نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل, اللہ تعالی نے زمین والوں کو دیکھا, تمام زمین والوں کو, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, اور سب نے اللہ تعالی کو ناراض کر دیا. اللہ تعالی کو کوئی خوش نہ کر سکا. الا بقایا اہل الکتاب, ہاں تھوڑے سے اہل کتاب تھے جن کے پاس تورات و انجیل کا علم تھا, اور وہ ان تعلیمات پر قائم تھے, گامزن تھے. ان کے علاوہ باقی روئے زمین پر موجود تمام افراد نے اللہ کو ناراض کر دیا. ہر گھر میں خرافہ, شرک, بت پرستی, قبر پرستی, اور بزرگوں کی شان میں غلو, مختلف بدعات, خرافات, قتل و غارت گری, یہ تمام چیزیں عام تھیں. یہ تمام چیزیں عام تھیں, بے حیائی عام تھی. ان سے پوچھا جاتا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو, اس کی کیا حجت ہے؟ تو جواب میں وہ ایک ہی دلیل دیتے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انا وجدنا آباءنا على امۃ وانا على آثارہم مهتدون, کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان کاموں پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہماری برادری ایسا ہی کرتی آئی ہے, تو ہم انہی کے نقش قدم کے پیروکار ہیں. یہ ان کی واحد حجت اور دلیل تھی جس کو قرآن نے ذکر کیا. اتنی بڑی جاہلیت کہ ایک فرد ایسا نہیں جو اللہ کو خوش کر دے. انتہائی تاریخ ترین دور. اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمانے لگا, اور وہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ایک شخصیت جو انتہائی چنی ہوئی شخصیت تھی اس کا انتخاب کیا, اسے اپنا رسول بنایا اور اس قوم کی طرف مبعوث فرما دیا. یہ رحمت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. رحمت ہی سابقت غضب, رحمت پہلے ہے غصہ بعد میں. رحمت کا معاملہ شروع ہو چکا. اللہ کا رسول آ گیا, ایک افضل ترین انسان جس کا اخلاق, کردار, جس کا عقیدہ ایک مثالی تھا, جسے لوگ صادق و امین کہتے, بڑے بڑے قضایا پر ان سے فیصلے لیتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد
فوجد قلب محمد من خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه من خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل، سب سے پاکیزہ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا. پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل اپنے پیغمبر کے صحابہ کا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چن لیا. یہ ایک چنے ہوئے انسان مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ گئے، دلائل لے کر آ گئے، براہین لے کر آ گئے، اللہ کی وحی لے کر آ گئے. اے قوم، رحمت کا معاملہ شروع ہو چکا، رحمت کا معاملہ شروع ہو چکا. میرے بھائیوں، اب میں اس مضمون سے، دین رحمت کا موضوع ہے، اس سے میں کئی جوانب پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں ایک جانب یہ بھی ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کے یہ دین رحمت ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے اور دین میں کوئی تنگی نہیں، کوئی سختی نہیں. یہ سختی اور تنگی مولویوں نے پیدا کر رکھی. یہ جانب بھی بڑی قابل غور. اب اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرما چکے اور ایک نبی مبعوث ہو کر آ گیا. اس معاشرے میں، جس معاشرے میں قدم قدم پر گناہ تھے، برائیاں تھیں، بدعقیدگی تھی، خرافات تھی، شرک تھا، بدعات تھی، اور ان تمام امور کے لیے ان کی واحد حجت یہ تھی کہ یہ سارے کام ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہماری برادری میں ایسا ہوتا آ رہا. اب بتائیے، نبی علیہ السلام آ گئے، اللہ کا نور آ گیا، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا. ترقتکم من البیضاء لیلھا و نہارھا سواء، یہ میرا دین جو ہے بڑا روشن اور چمکدار ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہے. اتنا پیارا دین آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ پورا دین پیش کر دیا. وہ ایک نقطہ بھی چھپا کر نہیں رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ترکت من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، وہ میں نے بتا دی ہے، جنت کا پورا پروگرام تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. تو بھائی، اس تمام کے بعد اگر آج بھی کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے باپ دادا کی بات مانوں گا، یا میں اپنی برادری کی بات مانوں گا، یا میں اپنے شیخ کی بات مانوں گا، یا میں اپنے پیر کی بات مانوں گا، یا میں اپنے امام کی بات مانوں گا، تم یہ بتاؤ کہ آج کے مسلمان میں اور جاہلیت کے دور کے اس کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنی تمام خرافات کے لیے برادری، قبیلہ اور اباج داد کا نام لیتے، آج بھی یہ نام لیے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ کی تعلیم ہے، ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے آبا اجداد میں یہ طریقہ رائج ہے، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے. کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں، ان دونوں پارٹیوں میں؟ ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں مشرکین نے جب یہ بات کہی تو اس وقت اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچی تھی، نبی علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، اللہ کی وحی موقوف تھی، اتر نہیں رہی تھی. اور آج کا مسلمان یہ ساری باتیں کر رہا ہے اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اس پیغام کی موجودگی میں، قرآن و حدیث کی موجودگی میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موجودگی میں. تو آپ غور کیجئے کہ یہ انسان بھی اگر کہے کہ یہ دین دین رحمت ہے اور میں بچ جاؤں گا نجات پا لوں گا تو یہ اس کی انتہائی کج فکری, اس کی ایک ایسی خوش فہمی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ دین دین رحمت ہے یقیناً, اور اللہ رب العزت پہلے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے, اور رحمت بھی ایسی کہ جس کا کوئی شمار نہیں. ان اللہ خالق مئة رحمۃ, اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی, ان 100 میں سے صرف ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتار دی, باقی 99 رحمتیں محفوظ ہیں جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. صرف ایک رحمت زمین پہ اتری ہے. یہ سارا رزق, یہ ماں باپ کی محبت, دوستوں کی محبت, حتیٰ کہ جانوروں کی آپس میں محبت, یہ سارا کا سارا اسی ایک رحمت کی بنا پر, اسی ایک رحمت کی بنا پر. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم رحمت ہم تک پہنچا دی. اب میرے دوستوں اور بھائیوں, اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے اور ان کی پیروی کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر رحمت کے بعد کون سا معاملہ ہے؟ اللہ کے غضب کا اور اس کے غصے کا. رحمت ہی سبقت غضب ہی, رحمت پہلے ہے غضب بعد میں. رحمت کا معاملہ ہو چکا, نبی آ چکا, دین ہم تک پہنچ چکا, قرآن و حدیث موجود ہے, اللہ کا نور موجود ہے. اس کی اگر ہم نے اطاعت کی, اس کا حق ادا کیا تو رحمت کا یہ معاملہ جاری رہے گا. اور اگر ہم نے اس نور کی موجودگی میں, کتاب و سنت کی موجودگی میں دوسری آراء کو, دوسروں کی باتوں کو, دوسروں کی رائے کو اس دین میں داخل کیا تو پھر رحمت کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور غضب کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اور کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا کر سکے؟ کوئی فرد ہے ایسا؟ حدیث شفاعت آپ کے سامنے ہے کہ میدان محشر میں یہ خلق ماری ماری پھر رہی, انبیاء کے پاس جا رہی شفاعت کے لیے, کبھی آدم علیہ السلام کے پاس, کبھی نوح علیہ السلام کے پاس, کبھی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے پاس, کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہماری شفاعت کیجئے. اور ان تمام انبیاء کا ایک ہی جواب تھا کہ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, کہ ہمارا پروردگار آج غصے میں ہے, اسے ایسا غصہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور ایسا غصہ آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. تو اللہ کے غضب کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں, عافیت کہ اس درس کو سمجھ لو اور محفوظ کر لو کہ رحمت کے معاملے کا دائرہ کار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا کے خود ہمیں دے دیے اپنے پیغمبر کے ذریعے. ایک چیز بھی ہماری خواہشات پر, ہماری برادری کی عقل پر, ہمارے بڑوں چھوٹوں کی ثواب دید پر نہیں چھوڑی, ہر چیز خود بنا کر دے دی. یہ رحمت کی رحمت ہے, بڑی رحمت ہے یہ دین. اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں, جزئیات میں جائیں, تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام رحمت پر منتج ہوتے ہیں. چھوٹا سا عمل اور بے شمار اجر, بے شمار ثواب, اور اللہ کی رضا کے خزانے, محبتوں کے خزانے. کتنا عظیم الشان رحمت کا معاملہ ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من صلی علی اخیہ فلہ قیراط ومن شاہد حتی یدفن فلہ قیراطان, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کا جنازہ پڑھ لے اسے ایک قیراط اجر ملے گا, ایک قیراط اجر. اور جو شخص اس کے دفن میں شریک ہو جائے اسے دو قیراط. اور صحابی فرمایا کہ وہ اصغر القیرات نصف احد، قیرات کا وزن کیا ہے یہ معلوم نہیں، لیکن سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر. یہ دین کی رحمت کہ ایک عمل کتنا بڑا موجب رحمت ہے. اور اگر آپ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں، بالکل چند لمحات کا بلکہ ایک لمحے کا عمل، صحیح بخاری کی حدیث ہے اذا امن القارئ فامن فان الملائکه يؤمنون فمن وافق تامينه تامين الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ لوگ جب امام ورضالین کہہ کر آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. کیسے؟ جیسے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آمین کیا تھا، مد بہا صوتہ رفع بہا صوتہ، جب آپ آمین کہتے اپنی آواز اونچی کرتے اور اپنی آواز کو کھینچتے. صحابہ کرام جب آپ کی اقتداء میں آمین کہتے تو دل مسجد سجا، باوجود ہے کہ مسجد کھجور کی شاخوں اور تنوں سے بنی ہوئی تھی لیکن وہ صحابہ کی آمین کی آواز سے گونج اٹھتی، اتنا اونچی کہتے. فرمایا کہ اس طرح آمین کہو، اس لیے کہ اوپر فرشتے آمین کہتے. فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئے اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ دین رحمت. اور کوئی شخص اگر اس عمل کو چھوڑ دے اور آمین نہ کہے یا آہستہ کہے، سنت کے خلاف کہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کے معاملے کا اندازہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا، اتنا سا کام کر لو تمہارے گناہ معاف کر دوں. اور آپ یہ کہہ کر چھوڑ دیں، ٹھکرا دیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں، ہمارے امام کی تعلیم میں یہ بات شامل نہیں. میرے بھائی، یہ دین کسی شخصیت کی جاگیر ہے، اس پر کسی شخصیت کا ٹھیکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے تعلق سے اپنی پوری خلق پر اپنی حجت کو تمام کیا ہے صرف ایک شخصیت کے ذریعے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرے تیسرے نام کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب اگر اللہ تعالیٰ کی اس تحفے کو آپ ٹھکرا دیں، اس انعام کو ٹھوکر مار دیں کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں، تو پھر میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے دو ہی معاملے ہیں، رحمتی سبقت غضبی. پہلے رحمت کا معاملہ، اسے نہیں مانتے تو پھر غضب اور غصے کا معاملہ. یہ بالکل چھوٹی مثالیں، اس طرح کی بیسیوں مثالیں آپ کو مل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نماز کو بندے اور پروردگار کی مناجات قرار دیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. اور کیسے کرتا ہے؟ حالت قیام میں باقاعدہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، باقاعدہ باتیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، کہ بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں، اوپر سے اللہ جواب دیتا ہے کہ حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کا حق ادا کر دی. یہ مکالمہ، بندہ کہتا الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑھائی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں, اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں اور کسی سے نہیں. اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, میرے بندے کے یہی لائق تھا کہ اس کا یہی عقیدہ ہو کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے کسی اور کی نہیں, اور مجھ ہی سے مدد طلب کرے کسی اور سے نہیں. میرے بندے کے یہی لائق تھا اور بندے نے اس عقیدے کا اظہار کر دیا. ولعبدی ما سأل, اب میرا بندہ جو مانگے گا دوں گا, جو مانگے گا عطا کروں گا. اب بندہ مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام اترتا ہے, وہ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء اور صالحین ہیں. اور اے اللہ ہمیں دو قوموں کے راستے سے بچانا, ایک مغضوب اور دوسرے ضالین. مغضوب علیہم وہ جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے, یہ یہودی ہیں جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا, انہوں نے علم حاصل کر کے اپنے اوپر اللہ کی حجت قائم کر لی, عمل نہیں کیا. دوسرے ضالین عیسائی جن کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا, اپنی خواہشات پر چلے, بڑوں کی پیروی کرتے رہے, بزرگوں کی باتیں, فلاں کا فرمان اور فلاں کا قول. یا اللہ ہمیں ان دونوں قوموں کے راستے سے بچانا. اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, میرے بندے کی یہی لائق تھا کہ مجھ سے دین مانگے, بندے نے دین مانگا اسے دین بھی دوں گا, اور جو مزید سوال کرے گا وہ بھی عطا کروں. یہ مکالمہ, اور یہ مکالمہ, یہ مناجات سورہ فاتحہ کے ذریعے. کتنی فضیلت ہے, کتنی عظمت ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہے اور اللہ جواب دے رہے, اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا, ایک ایسی صورت ہمیں عطا فرما دی کہ جو صورت واقعی خالق اور مخلوق کے مابین ایک مکالمہ ہے, ایک گفتگو ہے, ایک مناجات ہے, لیکن ایک شخص نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہی نہیں. کہ ہمارے ہاں یہ نہیں, یہ پڑھنا ہمارے ہاں نہیں, ہمارے دین میں نہیں, ہمارے مذہب میں نہیں. بتائیے اس کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا, رحمت کا یا غضب کا. اللہ نے ایک انعام دیا, ایک بہترین انعام, بلکہ اسے نماز کہا, اسے نماز کہا, اور آپ ٹھکرا دیں اللہ کے اس انعام کو, اس بہترین عطیہ کو, کہ ایک بندہ دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ مناجات کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے. یہ بالکل وہ عام مثالیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتی, کہ یہ دین کس قدر رحمت کا معاملہ کر رہا ہے, کس قدر رحمت کا معاملہ. تو میرے بھائی, اگر اس رحمت کے معاملے کو قبول نہیں کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کرو گے, اللہ کے رسول کی ہدایت کرو گے, جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے, اور خود پیغمبر رحمت للعالمین ہے, ان کی ہدایت کرو گے اور ان کی ہدایت کا حق ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بلو انہم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا واذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما. اگر یہ لوگ صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کریں اور کسی کی نہیں, ہر معاملے میں, اعتقادی مسئلہ ہو, عبادات ہو, احکام ہو, خرید و فروخت ہو, شادی بیاہ ہو, ہر معاملے میں صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کریں, میرے پیغمبر کی مانیں, تو میں ان کو چار نعمتیں دوں گا. لکان خیر اللہ, ہر قسم کی خیر دے دوں گا. وشد تثبیتا, دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دے دوں گا, طاقت مضبوط کر دوں گا, تم غالب ہوگے, دشمن مغلوب ہوگا. اور یہ اللہ کا کام ہے, یہ غلبہ حاصل کرنا, یہ ظاہری وسائل کے مرہون منت نہیں, بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. مسلمان میدان جنگ میں اگر شکست کھاتا ہے تو اس کا ایک ہی سبب ہے, اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اس کا پروردگار چھوڑ دے. اللہ اگر ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو مغلوب نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لن یغلب اثنا عشر الف من قلۃ اذا صبروا وصدقوا، میری امت کا لشکر اگر صرف 12,000 ہو، صرف بارہ ہزار، چاہے کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، اس دنیا میں ملائین اور بلائین انسان بستے ہیں، لیکن میرے ماننے والے مسلمان صرف 12,000 ہو تو دنیا کی یہ ساری طاقتیں مل کر ان 12,000 کو مغلوب نہیں کر سکیں گے، ان پہ غلبہ نہیں پا سکیں گے. فتح ان کی ہوگی، کامیابی ان کی ہوگی، کامرانی ان کی ہوگی، دنیا مغلوب ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن فرمایا کہ دو شرطیں ہیں ساتھ، اذا صبروا وصدقوا، کہ وہ 12,000 افراد صبر کریں، صبر کرنے والے، اور دوسرا وہ سچے ہو، سچے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں سچے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سچے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ہو، جہاد کے مشن میں سچے ہو، گفتار کے سچے ہو، کردار کے سچے ہو، ہر اعتبار سے صداقت ان کا نصب العین بن جائے. فرمایا کہ صرف 12,000 افراد پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں اور پوری دنیا مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فرمایا کہ وشد تصویر، مقصد یہ کہ یہ ثابت قدمی، دشمن پر غلبہ اللہ کی توفیق سے ممکن. اور اس کا راستہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت، پیغمبر علیہ السلام کی پیروی، یہ دو نیم تھے. اگر پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرو گے ہر قسم کی خیر دوں گا، اور دشمن پر غلبہ دوں گا، ثابت قدمی دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ نصیرت و بالرعب مصیرت شہر، کہ میرا دشمن مجھ سے ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے سے دور ہو، ایک مہینے کی دوری ہو، وہ اتنی دور بیٹھ کر بھی وہ مجھ سے میرے خوف سے کانپے گا، میرے خوف سے تھر تھرائے گا. کیوں؟ آخر نبی علیہ السلام کے پاس کیا چیز تھی؟ کوئی ایسا میزائل تھا جو ایک ماہ کی مسافت پر مار کرتا؟ نہیں، یہ صرف تقوی اور برا کا راستہ اور تعلق باللہ کا راستہ. اس راستے میں اللہ تعالیٰ نے قوت پیدا کر دی کہ اتنی دوری پر دشمن ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، مبتلائے خوف ہے. اس کی اساس میرے دوستوں اور بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. فرمایا کہ وَلَا آتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر صرف میرے پیغمبر کی اتباع کرتے رہو گے تو اپنی طرف سے اجر عظیم دوں گا. اجر عظیم، ایسا اجر جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، تمہارے وہم و گمان سے بڑھ کر. جیسا کہ عبداللہ بن رواحہ کی حدیث ہے، ان کا قصہ معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہی روانہ کرنے کا حکم دیا. انہوں نے ساتھیوں کو بھیج دیا، خود ٹھہرے رہے کہ جمعے کا دن ہے، جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، نبی علیہ السلام کی پیچھے نماز پڑھوں گا. مسجد نبوی کی ایک نماز 1,000 نماز کے برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے آئے، عبداللہ کو سامنے دیکھا، فرمایا کہ یا عبداللہ لماذا لم تقدم معهم، اے عبداللہ تم ساتھ کیوں نہیں گئے؟ وجوہات بیان کر دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاد کا سفر ہے، پتہ نہیں واپس آ سکوں یا نہ آ سکوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے پاس تیز رفتار سواری موجود ہے، جمعہ پڑھتے ہی تیز رفتاری سے جاؤں گا اور ساتھیوں کو جا ملوں گا، آپ کے فرمان میں تعطل بھی نہیں آئے گا، سارے کام بر وقت ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا لما ادركت فضل خطوتهم، اے عبداللہ تم اس پوری زمین کے مالک بن جاؤ، زمین کے سارے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اور یہ سارے خزانے اللہ کی راہ میں لٹا دو، خرچ کر دو، تو پھر بھی ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے جو میرے ایک جملے پر عمل کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہی روانہ ہو چکے، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. وَلَا آتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم صرف میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو اپنی طرف سے اجر عظیم کے ڈھیر لگا دوں گا. جس کی کیفیت اور کمیت کا تمہیں اندازہ نہیں. دیکھیں کیسا رحمت کا معاملہ. ان ساری باتوں میں تمہیں کیا کھوٹ نظر آتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے انحراف کر کے دوسروں کی راہ کو اپناتے ہیں. ایسی ایسی کتابیں جو شرک کو بدعت کا تومار, ایک طوفان بدتمیزی قائم. تو پھر میرے بھائی بات یہی ہے جو اللہ پاک نے فرما دی کہ رحمتی غضب سبق غضبی, کہ پہلے رحمت کا معاملہ ہے, اگر تم نے اس کو ٹھکرا دیا تو پھر غضب کا معاملہ. اور اللہ کے غضب کا متحمل کون ہو سکتا ہے؟ اس غضب کا کون سامنا کر سکتا ہے؟ یہ سارے انعامات اللہ کی طرف سے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو گے ہر قسم کی خیر دوں گا, دشمن پر غلبہ دوں گا, اور پھر تمہیں اجر عظیم دوں گا. بلا ہدیناہم صراطا مستقیما, اور صراط مستقیم پر قائم رکھوں گا. یہ ایک ضمانت اللہ کی طرف سے, کتنا بڑا انعام. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے, جس طرف چاہے پھیر دے. وہ ذات ہے بے پرواہ, اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس طرف کیوں پھیرا. یہاں ضمانتیں موجود ہیں کہ تم میرے پیغمبر کا دامن تھام لو, اس دامن کو تھامے رہو, نماز پڑھو تو آپ کے طریقے سے, حج و عمرہ کرو آپ کے طریقے سے, زکات دو آپ کے طریقے سے, فرائض ادا کرو آپ کے طریقے سے, نوافل ادا کرو آپ کے طریقے سے, گفتار ہو آپ کے طریقے سے, دنیا کے معاملات ہو آپ کے طریقے سے. تو کیا کروں گا؟ یہ ضمانت ہے کہ تمہیں صراط مستقیم پر اور حق پر قائم رکھوں گا, ثابت قدمی دوں گا, اور تمہارے دل کو نہیں پھیروں گا, تمہیں حق پر قائم رکھوں گا. تو میرے دوستو اور بھائی, یہ رحمت کا معاملہ کتنا عظیم شان معاملہ. اسے قبول کر لیجیے. اسے قبول کرنے میں عافیت کہ چھوٹا سا عمل محض اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی برکت سے کتنا عظیم ہو گیا. ایک صحابی نبی علیہ السلام کو نظر آیا کمزور, پوچھا آپ کمزور کیوں ہو گئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پچھلے سال آپ کے پاس آیا تھا, آپ روزے کا ثواب بیان کر رہے تھے, میں نے اس کے بعد ٹھان لی کہ مستقل روزے رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا, اس لیے سال بھر سے روزے رکھ رہا ہوں, کبھی دن کے وقت میرے گھر میں آگ نہیں جلی, شاید اس لیے کمزور ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا صام من صام العبد, جو شخص مستقل روزے رکھے گا اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا, اسے کوئی ثواب نہیں ملا. اور ایک طرف آپ کا فرمان ہے من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر, کہ جو شخص صرف چاند کے تین روزے رکھ لے 13, 14, 15 تاریخ کے, اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے گا کہ گویا اس شخص نے یہ تین نہیں بلکہ زمانے بھر کے روزے رکھ لیے. زمانے بھر کے فرق کیا ہے؟ وہاں ایک صحابی کا عمل, وہ سال بھر کے روزے رکھ رہا, ایک دن افطار نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ثواب نہیں, کوئی روزہ نہیں, اور یہاں صرف تین روزے زمانے بھر کے روزوں کے برابر. آپ فرق کیجئے, ان دونوں میں مقارنہ کیجئے. یہاں عمل کی کثرت ہے, یہاں قلت ہے, اور یہاں کثرت کے باوجود کوئی ثواب نہیں, اور یہاں قلت کے باوجود ثواب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. فرق صرف ایک ہے, اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. بات کثرت عمل کی نہیں, بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے, جو اللہ کی رحمت ہے. یہ رحمت کا معاملہ کہ اس پیروی میں چھوٹا سا عمل کتنا بڑا بن گیا, کتنا عظیم شان بن گیا, چھوٹی سی چیز کتنی بڑھ گئی. فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں ایک کھجور خرچ کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا دے گا. کتنا عظیم شان رحمت کا معاملہ ہے. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث, صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا حسن اسلام المرء فكل حسنه يعملها تضاعف بعشره امثالها الى 700 ضعف وكل سيئه يعملها لا تكتب الا بمثلها الا ان يتجاوز الله عنه سبحانه. بندے کا اسلام اگر سمر جائے, بندہ اپنے اسلام کو سنوار لے. اسلام سمرتا ہے تین چیزوں سے. ایک ہے عقیدہ توحید کی سلامت سے کہ توحید پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو. دوسرا سمرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. اور تیسرا سمرتا ہے کہ یہ سارا عمل اخلاص پر قائم ہو اور ریاکاری سے دور ہو. یہ تین چیزیں انسان کو اور اس کے عمل کو سجا دیتی ہیں, سنوار دیتی ہیں اور خوبصورت کر دیتی ہیں. توحید کی سلامت ہو, پیغمبر اسلام کی اطاعت ہو اور ہر عمل میں اخلاص کی شمولیت ہو, یہ حسن اسلام ہے. فرمایا کہ اس طرح تم اپنے اسلام کو سنوار لو. اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ جو نیکی تم کرو گے, جو بھی نیکی کرو گے, خواہ وہ چھوٹی ہو خواہ ساتھوں کو بکا, بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ. کتنا انعام, کتنی رحمت ہے میرے بندو, میرے بھائیوں. جو بندہ ان تمام رحمتوں کو سن کر اگر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا, پھر وہی دین, وہی قوصلے, وہی برادری, بزرگوں کی باتیں, مشاہد کی باتیں, تو ایسا انسان تو اللہ تعالیٰ کے عظیم غضب کا نشانہ بنے گا, جس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا کہ کیسا غضب ہے. ابھی تو رحمت کی بات چل رہی کہ بندے کا اسلام سچ جائے, اللہ کے پیغمبر کی ہدایت سے اس کا اسلام سمجھ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو خواہ وہ چھوٹی ہو خواہ وہ بڑی ہو بڑھا کر 700 کر دے گا. ابھی آپ نے سنا کہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن گئی. جب یہ 700 ہوں گے تو 700 احد پہاڑ ایک بندے کے میزان اعمال میں ہوگا, کتنا وزن ہوگا غور کیجیے. صرف ایک کھجور کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 700 بن گئے اور ہر کھجور احد پہاڑ بن گئی. کتنی نیکیاں ہیں, کتنا انعام ہے, کیسا یہ دین رحمت ہے. اور سنا کہ گناہوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اسلام اگر سچ جائے اور بندے سے گناہ ہو جائے اس کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ کل سید یعملھا لا تکتب الا مثلھا. اگر گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس گناہ کو ایک ہی لکھو, صرف ایک, دو نہیں تین نہیں. نیکیاں کرے تو 700 لکھو, گناہ کرے تو ایک ہی لکھو. لیکن نہیں, ابھی نہ لکھو, تھوڑا سا انتظار کرو. الا یتجاوز اللہ عنہا, اللہ اگر اس گناہ کو معاف کر دے تو لکھو ہی نہ, انتظار کرو. اللہ اگر معاف کر دے لکھو ہی نہ. کیسا یہ دین رحمت ہے, کتنی بہاریں. لیکن اس تمام کی اساس کیا ہے؟ بمار صلی اللہ رحمت للعالمین, وہ جو ذات رحمت جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اس کی اطاعت, اس کی اطاعت کرو گے تو یہ ساری رحمتیں اس کے مستحق بن جاؤ گے. پھر رحمت کا یہ جو طریق ہے یہ کس طرح پھیلا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات, ان میں کتنی سہولت ہے. یعنی سب کچھ رحمت ہے, یہ سب کچھ رحمت ہے. یہ صرف دن میں 5 نمازیں فرض, دن رات صرف 5 نماز. اور رحمت کا معاملہ یہ ہے ان 5 کو باجماعت پڑھو گے 27 گنا پڑ جائیں گے. رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے 50 فرض کی تھی, پھر کم کر کے 5 کر دی, ان 5 کو ادا کرو گے تو ثواب 85 کا ملے گا. پہلے 50 فرض ہوئی تھی, ان 50 کا ایک ثواب تھا, نمازیں کم کر دی, ثواب وہی رکھا ہے. یہ 5 ادا کرو گے ثواب 85 کا ملے گا. یہ دین رحمت نہیں ہے, رحمت کا معاملہ نہیں. صرف وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ, بیمار ہو تو وضو بھی نہ کر تیمم کر لو, پانی اگر نہ ہو کوئی فکر نہیں تیمم کر لو. یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے پڑھ لو. یا اللہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا, لیٹ کے پڑھ لو. ان اعضاء کو ہلا نہیں سکتا, آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو. میں مسافر ہوں, قبلے کی سمت کا تعین نہیں, جس طرف منہ ہے پڑھ لو، کوشش کرو قبلے کی سمت معلوم ہو جائے، اجتہاد کرو، اگر معلوم نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں، کیسا بھی رحمت ہے. اور پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ دین پر چلنے والے میں کسے پسند کرتا ہوں؟ مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسافر وہ جو گھر سے نکلتا دوڑنا شروع کرتا کہ جلد از جلد منزل تک پہنچ جاؤ، دوڑ رہے صبح شام دوڑتا جا رہا ہے، سورج کی گرمی کی پرواہ نہیں کرتا، دھوپ کی پرواہ نہیں کرتا. فرمایا کہ نہیں، استعینوا بالخدمۃ والروحۃ وشیء من الدرجۃ، مجھے وہ مسافر پسند ہے جو گھر سے نکلتا ہے کچھ وقت صبح کی ٹھنڈک میں سفر کرتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، کلیلہ کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، پھر شام کو ٹھنڈک ہوتی ہے پھر چل پڑتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، بشے میں دل جا اور کچھ وقت رات کی تاریکی میں چلتا ہے اور اس طرح اپنا سفر آہستہ آہستہ سہولت کے ساتھ طے کر لیتا ہے. فرمایا کہ مجھے یہ مسافر پسند ہے. یہ دین کس طرح کی سہولتیں چاہتا ہے اور کس طرح بندوں میں رحمت تقسیم کر رہا ہے. خاتون ایک صنف کمزور ہے، صنف نازک ہے، بہت شدت برداشت نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها وحفظت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. ایک عورت اگر پانچ نمازیں پابندی سے پڑھ لے، ان نمازوں کا واقعی حق ادا کرے، اور پھر رمضان کے روزے رکھ لے پوری پابندی کے ساتھ کہ روزے اگر کسی شرعی عذر کی بنا پر رہ جائے تو بعد میں قضا دے، یہ دو کام ہو گئے، پنج وقتہ نماز، رمضان کے روزے، وہ اطاعت بالہ اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، شوہر کی فرما برداری کر لے، حفاظت فرض ہے. اور چوتھی بات یہ کہ اپنی عزت کی حفاظت کر لے، ان چار امور کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے اور انجام دے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی جنت کے آٹھوں دروازے کھول کر حکم دے گا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جائے. یہ دین رحمت، کوئی سختی کوئی شدت نہیں. ایک عورت عائشہ صدیقہ کے پاس آئی، اس کے ساتھ دو بچے تھے، ایک بچہ تھا اس کے ساتھ، دو بچے تھے. اور اس عورت نے کہا کہ تین دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے گھر میں دیکھا صرف تین کھجوریں تھیں وہ پیش کر دی. اس عورت نے ایک بچے کو دی، دوسری دوسرے بچے کو دی، وہ بھوکے فوراً کھا گئے. وہ عورت اپنے حصے کی کھجور منہ میں ڈالنے لگی تو اس کی جو اس کی ممتا تھی، جو اس کی شفقت تھی، وہ اس پر غالب آ گئی. اس نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور وہ اپنے بچوں کو کھلا دی، خود بھوکی رہ گئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو دیکھتی ہیں، نبی علیہ السلام آئے، انہیں بیان کیا کہ یہ عورت اور یہ اس کی رحم دلی، یہ اس کی محبت اور شفقت اپنے بچوں کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ یہ عورتیں حاملات المرضعات لولا ما تأتین الى ازواجهن لتدخل مصلياتهن الجنة. یہ عورتیں پہلے حمل کی تکلیفیں برداشت کرنے والی اور پھر بچے کو دودھ پلانے کی تکلیفیں برداشت کرنے والی. فرمایا کہ اگر یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بد سلوکی نہ کریں، لولا ما تأتین الى ازواجهن، صرف یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ اپنے شوہروں کے ساتھ بد سلوکی نہ کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے، ناشکری نہ کرے، نشوز نہ کرے، لتدخل مصلياتهن الجنة، تو جو نمازی آتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. کتنا یہ دین سہل. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر، یہ دین رحمت ہے. لیکن میرے بھائی، اگر اس رحمت کا حق ادا نہیں کرتے، جو صرف یہ ہے کہ یہ رحمت اللہ کا پیغام ہے, اس کی اطاعت کرنی پڑے گی, اس کی غلامی کرنی پڑے گی, اور کوئی راستہ نہیں, اور کوئی راستہ نہیں. تو پھر یہ رحمت ان تمام تفصیلات کے ساتھ جن میں سے میں نے بعض آپ کو سنائی, اور اگر تم نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہ کی, اپنی منمانی کی, یا اپنے بڑوں کی خواہشات کی پیروی کی, تو پھر دوسرا معاملہ اللہ کے غضب کا, اللہ کے غصے کا, پھر اس کے لیے تیار ہو جا. اللہ پاک کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں ان پر دو چیزیں مسلط ہیں, دو چیزیں مسلط ہیں ان پر, دنیا میں فتنہ اور آخر میں دردناک عذاب. ایسا عذاب جسے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا, نہ وہ دنیا میں خوش نہ وہ آخرت میں خوش. یہ پیغمبر کی نافرمانی, کہ اگر تم نے اس دین رحمت کو قبول نہ کیا, اس رحمت کا حق ادا نہ کیا, اس رحمت کے معنی کو نہ سمجھا, تو پھر رحمت کے بعد غضب کا معاملہ, غضب کا معاملہ. اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ پہلے فرماتا ہے, جیسے آپ نے ایک خاتون کا سنا کہ صرف چار کام کر لیں جنت کے تمام دروازے کھلے, اور اگر ایک خاتون یہ نہ کر سکے پھر کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عید کی نماز سے قبل کہ عید کے لیے عورتیں آئیں اور سب آئیں, چھوٹی ہوں بڑی ہوں وہ آئیں, حتیٰ کہ شرعی مجبوری ہو نماز نہ پڑھتی ہو تو بھی آئیں, الگ ہو کر بیٹھ جائیں, حتیٰ کہ کسی عورت کے پاس اگر چادر نہ ہو تو اپنی پڑوسن سے ادھار لے لے, پڑوسن کے پاس اگر ایک ہو تو دونوں اس ایک میں نپٹ کر آ جائیں, لیکن آئیں ضرور. یہ عید کا ہمیں عورت کا آنا ضروری, نماز کے لیے, دعاؤں کے لیے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے اعلان کے بعد ساری عورتیں آ گئیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطاب کیا, اور خطاب کرنے کے بعد آپ خواتین کی طرف گئے اور کیا فرمایا. فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فاني اريدكن اكثر اهل النار. اے عورتوں, صدقہ دو کثرت سے اور کثرت سے استغفار کرو, اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے, جہنم میں تم زیادہ ہو اور مرد کم ہے. ایک عورت نے جرت کر کے پوچھ لیا, بھائی میں یا رسول اللہ کیوں ہم زیادہ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ دو اسباب ہیں, تکثر من اللہ وتکفر العشیر, تمہاری زبانیں محفوظ نہیں, غیبتیں کرنا, چغلیاں کرنا, گالی گلوچ, سب و شتم, تانا زنی, تم اس کے عادی ہو. اور دوسری چیز شوہر کی نافرمانی اور شوہر کی ناشکری. فرمایا کہ یہ دو اسباب تمہیں جہنم میں لے گئے. یہ غضب کا معاملہ, ایک رحمت کا کہ عورتیں صرف چار کام کر لیں جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں, اس نصیحت کو قبول نہیں کرتی, تو پھر غضب کا معاملہ. پھر ہر چیز کا دوسرا رخ موجود ہے. آدمی نکاح کرے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے, اگر نکاح کے بعد بھی وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو آگے زمین میں گاڑ کر پتھر مارے جائیں گے. یہ رحمت کا معاملہ اور یہ غضب کا معاملہ. ایک طرف تجارت ہے, خوب کماؤ خوب کھاؤ, کوئی پابندی نہیں, بس نمازیں پڑھ لو پانچ وقت کی, فجر پڑھ کے نکل جاؤ اپنی تجارت کی طرف, زہر تک کماؤ, زہر پڑھنے آ جاؤ, زہر کے بعد پھر کاروبار کرو, اثر تک کرو, اثر پڑھنے آ جاؤ, کوئی پابندی نہیں, کوئی روک ٹوک نہیں, خوب کماؤ, خزانے اکٹھے کرو. یہ کوئی شرعی مطلوب نہیں ہے کہ ہم مسکین اچھے ہیں, زیادہ مال طلب نہیں کرنا چاہیے. نہیں, مال میں اگر اللہ برکت دیتا ہے اور اس کا حق ادا کرو تو خوب کماؤ, لیکن حلال تجارت کے ذریعے جو اللہ نے حلال کی اور رحمت بنا دی. اگر حلال کو چھوڑ کر حرام کا انتخاب کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ. مثلا سود کھاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سود کھانا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے, جب قیامت کے دن آؤ گے تمہارے ہاتھ میں اسلحہ دوں گا اور تم سے کہوں گا کہ آؤ اور مجھ سے لڑو, مجھ سے مقابلہ کرو. یہ غضب کا معاملہ ہے. ایک طرف رحمت ہے, ایک طرف غضب ہے, رد عمل موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زنا سود کا ایک لقمہ, سود کا ایک لقمہ 30 بار کے زنا پر بھاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کے 70 شعبے, سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے کہ کوئی شخص چوک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی ماں سے نکاح کر لے. یہ اللہ کا غضب ہے. ایسے شخص کا کیا ٹھکانا, کیا اس کی دنیا اور کیا اس کی آخرت, تصور کیجئے. تو اللہ رب العزت واقعتاً پہلے رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. اس معاملے کو قبول کر لو اللہ کے بندو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے, اور اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ, پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب, اس کی ناراضگی, جس کا کوئی نشانہ جو بن جائے گا وہ اس عذاب کا متحمل نہیں ہو سکے گا, وہ اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکے گا. میدان محشر کی ہولناکیاں, جن ہولناکیوں کے تصور سے جن کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا, کتنا وہ ہولناک دن. پھر نہ اس کی دنیا محفوظ ہے, نہ اس کی آخرت محفوظ. میرے دوست اور بھائی ہو, پھر یہ دین, دین رحمت ہے. کتنا سہل کہ بندہ ہے, خطا کار ہے, گناہ ہو سکتے ہیں, گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اساس فراہم کر دی, اس اساس پر قائم ہو جاؤ, گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. یہ رحمت کا معاملہ, اس اساس پر قائم ہو جاؤ. وہ اساس کیا ہے؟ اللہ کی توحید. وہ اساس کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی ایسی اطاعت جس میں کسی بدعت کا کوئی دخل نہ. بندہ شرک سے پاک ہو اور بدعت سے پاک ہو, گناہوں کا ارتکاب کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت سے, اطاعت سنت کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا رحمت کا معاملہ ہے. گناہوں کی بخشش کے بے شمار طرق ہیں, بے شمار راستے. عقیدہ توحید گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے, تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے, شرک نہ ہو, تو میں تمام گناہوں کو پاک صاف کر کے اس زمین کو اپنی رحمت اور اپنی برکت سے بھر کے تجھے واپس لوٹا دوں گا. یہ گناہوں کی بخشش کے طرق. پھر توبہ کر لو, توبہ کر لو. ایک بار اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ میرے یہ گناہ معاف کر دے. سچی توبہ کر لو, معاف کر دوں گا. کتنے طرق ہیں. پھر ان الحسنات یذھبن السیئات. اگر گناہ کر کے تم نے اعمال صالحہ شروع کر دیے تو نیکیوں کی برکت سے گناہ ختم ہو جائے. کتنے طرق ہیں. یہ دین رحمت. پھر اگر تمہیں دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تمہاری وہ تکلیف ہے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مومن کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ بخار سے گناہ جھڑتے. ایک شخص نے کہا مجھے آج تک بخار نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھڑے ہو جاؤ, یہاں سے بھاگ جاؤ, اس لیے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو. ہمیں بخار ہوتا ہے اور ہمارا بخار ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. کتنے طرق ہیں. یہ کیسا دین رحمت ہے کہ دنیا کی یہ تکلیف ہیں, یہ صدمے گناہوں کی بخشش کا باعث. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انما الاعمال بالخواتیم. خاتمے کے وقت عین اگر تم نے کوئی اچھی بات کہہ دی, کوئی نیکی کی بات کہہ دی, تو وہ خاتمہ, حسن خاتمہ تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو جھاڑ دے گا. کتنے طرق ہیں. یہ دین رحمت. پھر قیامت کا دن ہوگا, بہت سے امور گناہوں کی بخشش کا باعث ہوں گے, جن میں سے ایک امر اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کا. اساس وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, وہی دائرۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. میں شفاعت صرف اس کی کروں گا جس کی اس حال میں موت آئے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو, یعنی توحید کی اساس موجود ہو. کسی رحمتوں کے خزانے اور اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کے بعد جو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت جسے ہم کسی دائرے میں محدود نہیں کر سکتے. کتنی اللہ کی رحمت ہے. ایک مثال کے طور پہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص حساب و کتاب کے لیے آ رہا ہے اور کبھی گر رہے کبھی اٹھ رہے, اور اسے اپنی بربادی کا تقریباً یقین. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے ارفعوا عنہ کبار الذنوب, جو اس کے بڑے بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ اسے پیش نہ کرنا, صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ تدبیریں کر رہا ہے بندے کے لیے, بندے کے لیے تدبیریں کر رہا ہے کہ اس کے بڑے گناہ اٹھا دو صرف چھوٹے گناہ پیش کرو. اب بندہ پہنچ گیا اللہ کے سامنے, چھوٹے گناہ پیش ہو رہے اور بڑی دقت سے پیش ہو رہے, بڑی باریک بینی سے پیش ہو رہے, اور بندہ ان کا اعتراف کر رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ یا تعریف ہوا بہو یشفق من کبار ذنوبہ, وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور ساتھ ہی سوچ رہے کہ چھوٹے گناہ اس قدر باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں تو جب بڑے گناہوں کی باری آئے گی تو میرا کیا بنے گا, میں کہاں جاؤں گا. اور بڑے گناہ تو اللہ چھپانے کا پہلے آرڈر کر چکے کہ بڑا گناہ ایک بھی پیش نہ کرنا, چھوٹے گناہ پیش ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں. بندہ اقرار کر رہا ہے اعتراف کر رہا ہے, جب سارے گناہ ختم ہو گئے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اجعلوها حسنات, ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو, ان سب کو نیکیاں بنا دو. وہ سب نیکیاں بن گئی. اب یہ بندہ جو کانپ رہا تھا اس میں ایک دم ہمت آ گئی, جرات آ گئی. وہ کہتا یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور بھی کر رکھے تھے, وہ کہاں گئے, وہ نظر نہیں آیا. پہلے ڈر رہا تھا, اب وہ اللہ کے سامنے کہتا ہے بڑی جرات کے ساتھ کہ یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور کر رکھے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی کہ اس دن ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کی پیاری داڑھیں دیکھ لی, اتنا آپ ہنسے کھلکھلا کے ہنسے, کیونکہ اکثر آپ کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا, مسکراہٹ ہوتی تھی. آج اس قدر ہنسے کہ ہم نے پیغمبر اسلام کی داڑھیں دیکھ لی. یہ کیا ہے, اللہ کی رحمت کہ گناہوں کی بخشش کے کیسے کیسے طرق اپنے بندوں کو مہیا کر دیے. میرے دوست اور بھائیو, یہ ساری برکتیں یہ ساری رحمتیں صرف اسی چیز کے ساتھ موقوف ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی حفاظت کرو, اور کوئی راستہ نہیں. اگر اللہ کے پیغمبر کی حفاظت نہیں کرو گے, یہ رحمت آپ ہیں, رحمت آپ کے ذریعے آئی ہے, رحمت اللہ العالمین آپ ہیں, اگر حفاظت نہیں کرو گے تو پھر سابقت غذا بھی, پھر اللہ کے غضب کا اور اس کے غصے کا معاملہ, اس کے غصے کا معاملہ, اس کے لیے پھر تیار ہو. تو پھر یہ ساری باتیں اس امر کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس دین رحمت کو سمجھیں اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کو اپنا معمول بنا دیں. کوئی کام خلاف اطاعت نہ کرے, اس وقت تک کوئی عمل نہ کرے جب تک اس عمل کا کرنا اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو. جب ثابت ہو جائے کہ یہ کام آپ نے کیا ہے تو پھر کریں کیسے, جیسے آپ نے کیا. عمل کا مبدا, عمل کی اساس, عمل کا طریقہ, عمل کی ابتدا, عمل کا اختتام, یہ سب کے سب مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کی, پھر یہ دین رحمت ہے. وہ تمام رحمتیں, وہ تمام برکتیں آپ کو ملیں گی. بعض اوقات اس دین پر چلنے سے سختیاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, لیکن میرے دوست اور بھائیوں انجام بہت میٹھا. جو عورت زنا کے کیس میں رجم ہوئی, بظاہر پتھروں سے ماری گئی, پتھروں سے مار مار کے ختم کیا گیا, یہ تکلیف ہے جس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے منافی ہے. نہیں, یہ دین رحمت, اس کو عارضی طور پہ پتھر لگے, اس کی جان گئی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد طابت توبتا لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتہم. یہ تو ایسی توبہ کر گئی, اس ایک عورت کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں میں بانٹے جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں. کیسا اجر؟ مائل اسلمی زنا کے کیس میں سنسار ہوا, پتھر پڑے, جان گئی, ایک عارضی تکلیف لاحق ہوئی, یہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت میں ہو رہے, رجم ہوئے, برداشت کیا, تکلیف ملی, برداشت کی, انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آرام آئے یم خان ہماری جنت, اللہ تعالیٰ نے جنت کا منظر میرے سامنے کر دیا ہے اور میں مائل اسلمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. انجام کتنا میٹھا ہے. یہ سب دین رحمت, دین رحمت. اس دین میں قصالت نہیں ہے, سختی نہیں ہے, شدت نہیں ہے. یہ آخر صاحب نے اشارہ کیا کہ اغیار اس دین کو بدنام کرتے ہیں, نہیں, یہ دین دین رحمت ہے. اتنا رحمت کہ انسان تو کیا جانوروں کے لیے. ایک صحابی کے پاس دو بکرے تھے, دونوں کو ذبح کرنا تھا. ایک کھڑا ہے, دوسرے کو سامنے ذبح کر رہا ہے, بکرا دیکھ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹتے ہیں کہ ذبح تو ہوں مرنا تھا انہیں, اس زندہ بکرے کو تم نے دو بار ذبح کیا, ایک بار اس نے اپنے بھائی اپنے ساتھی کے ذبح ہوتے کو دیکھا اسے تکلیف ہوئی, دوسری بار ذبح ہوگا تم نے دو بار ذبح کیا. یہ دین دین رحمت, حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی, حیوانوں کے لیے بھی. کتنا رحمت کا معاملہ. میدان جنگ سب سے بڑی مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہان قتل مثال الصبیان, کہ مشرکین دشمنوں کی عورتوں کو نہ مارو, ان کے بچوں کو نہ مارو, ان کے بوڑھوں کو نہ مارو. نحن حرب لمن حاربنا وسلم لمن سالمنا, جو ہم سے صلح کے ساتھ رہے گا ہم صلح کے ساتھ رہیں گے, جو لڑے گا اسے لڑیں گے. یہ دین رحمت ہے کہ میدان قتال میں دشمن تمہارے زار کے نیچے آ جائے اور وہاں کلمہ پڑھ دے, اس کو چھوڑ دو, معاف کر دو. کیسی رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فتح الباری میں ابن حجر لائے ہیں حسن سند کے ساتھ. آپ کا فرمان ہے کہ اسلام رجل واحد خیر لی من قتل الف کافر. کیا کہو گے اس دین کو؟ آپ کا فرمان ہے کہ میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر لے, کہ اس سے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار مارے جائے. ایک طرف قتال کا میدان ہے, ایک طرف دعوت کا میدان ہے. میدان قتال میں میری تلوار سے 1000 کفار اگر قتل ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کرے. بتاؤ پھر یہ دین کیسے پھیلا, اس دین کی اساس کیا ہے, اور اس دین کے تعلقات کیسے ہیں اغیار کے ساتھ, کفار کے ساتھ؟ ذمہ کے احکام کیا ہے, موحد کے احکام کیا ہے؟ یہ سب کا سب دین رحمت. میرے دوستوں اور بھائیوں, جو اساسی نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پہلو موجود ہیں. پہلے رحمت کا معاملہ, پھر غضب کا معاملہ. رحمت کا معاملہ قائم ہے اللہ کے پیغمبر کی فرمانبرداری کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ اپنے پیغمبر کی بعثت کے ذریعے کیا. اس کی اطاعت کرو گے رحمت قائم رہے گی, رحمت ملے گی. اطاعت نہیں کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ, غصے کا معاملہ, دنیا کی ناکامیاں اور آخرت کا عذاب علیم اور دردناک عذاب. باقی رہا رحمت کی قدر و قیمت اور رحمت کی اہمیت, تو ایک حدیث کافی ہے صحیح بخاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن یدخل احدکم عمله الجنہ, کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا. بے شمار عبادتیں کرو, نیکیاں کرو, ریاستیں کرو. فرمایا کہ اپنی عبادات اور اپنے عمل کی بنا پر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا الا رحمت اللہ, جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ بلا انا, میں بھی نہیں جا سکتا, حالانکہ میرے عمل کائنات کے لیے اسوہ, نمونہ, مثال اور آئیڈیل ہے, لیکن اللہ کی رحمت جب تک مجھے ڈھانپ نہ لے تب تک جنت میں میں بھی نہیں جا سکتا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ رحمت کتنی اہم چیز ہے. ایک شخص میدان معاشر میں پیش ہو رہا ہے اللہ کے سامنے, اللہ پوچھتا ہے اس کی کیا نیکی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں 500 سال کی عبادت, بڑی لمبی عمر تھی, 500 سال اس نے عبادت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ, جنت میں داخل کرو میری رحمت کے ساتھ. وہ شخص بول اٹھا کہ یا اللہ میری 500 سال کی عبادت بھی تو ہے, اس کا کریڈٹ کیوں نہیں ملا؟ لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ جنت میں لے جاؤ اس کی 500 سال کی عبادت کی وجہ سے. 3 بار اللہ نے فرمایا کہ اس جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ, اور 3 بار وہ کہتا ہے بھائی عبادت ہی یارب, یا اللہ میری عبادت. اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی عبادت کو تول لیتے, وزن کرتے ہیں اس کی عبادت کی کیا قیمت. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسی وقت ایک میزان لایا جائے گا, اس کے ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت ہوگی, دوسرے میں اس کی دنیا کی کوئی ایک نعمت ہوگی جو اللہ نے عطا فرمائی. ایک حدیث میں آنکھ کا ذکر ہے کہ اس کی ایک آنکھ نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. اب اس کی 500 سال کی عبادت کا ایک آنکھ سے جو اللہ کی نعمت ہے بدن ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آنکھ بھاری پڑ جائے گی اور وہ عبادت ہلکی پڑ جائے گی. اللہ فرمائے گا کہ تیری 500 سال کی عبادت کی یہ قیمت ہے کہ میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکی. اب باقی نعمتیں دنیا کی, جنت کی اور آخرت کی, ان کا حساب. وہ شخص رو پڑے گا کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو. ان تمام نصوص سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ ہوتا کس قدر ضروری. تو میرے دوست اور بھائیو, اس کے لیے یہ دین دین رحمت ہے جس کی اساس یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہو اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله.
جزاکم اللہ خیر. حضرات, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے امیر جمعیت اہل حدیث سندھ پاکستان کو دین رحمت کے عنوان پر. جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید شیخ کی نصیحتیں سنیں اور دین رحمت کی جو رحمتیں ہیں اس کو سمیٹتے جائیں. فضل شیخ, آپ کا یہاں تشریف لانا بھی دین رحمت کی وجہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے. حضرات, انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سب لوگوں کے لیے کھانا ہے, کوئی بھی نہ جائے. اور سنت بھی یہ ہے کہ جب دعوت طعام کی دعوت ہو تو کھانا کھانے کے بعد ہی آدمی کو جانا چاہیے. جو حضرات یہاں پر موجود ہیں سب کو اعلانات کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ کھانے کا بھی انتظام ہوگا, اس لیے آپ لوگوں کی آج صبح فجر تک چھٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ, اور کل بھی انشاءاللہ کھانا ہوگا. اور اس سلسلے میں ہم شکر گزار ہیں مکہ والوں کے کہ جدہ والوں کے ساتھ ساتھ یہ الحمدللہ ہم سے آگے بڑھتے ہیں. سہباز بھائی وہاں سے کھانا لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے. حضرات, دین رحمت کانفرنس کا انعقاد جدہ دعوت سینٹر, حیات سلامہ اور البرکہ انٹرنیشنل اسکول اور مدرسہ حفصہ, مدرسہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذمہ داران کے تعاون سے منعقد ہوا ہے. اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے. یہ 2 روزہ کانفرنس ہے. اس کانفرنس کے اندر نہایت ہی قیمتی عناوین, قیمتی موضوعات آپ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. 10-15 احباب بیٹھ کر ان لوگوں نے یہ عنوان آپ لوگوں کے لیے چنے ہیں. اس طرح کے عنوان ہم نے, واللہ میں بتا رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ اس طرح کا انداز جو آج ہم نے دیکھا ہے ہماری شیوخ سے, پہلی مرتبہ ہم نے محسوس کیا ہے. اللہ رب العالمین شیوخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کل مغرب کے بعد سے پروگرام شروع ہوگا, تو مغرب کی نماز آپ لوگ یہاں پر پڑھیں. سب سے پہلا خطاب کل شیخ طہٰ سعید صاحب انعام, سچائی کا انعام کے عنوان پر فرمائیں گے. اور عشاء کی نماز کے بعد ایک نہایت ہی علمی شخصیت پاکستان سے تشریف لائی ہے, شیخ الحدیث ہیں اور صحیح بخاری جو دارالسلام سے شائع ہوئی ہے اس کے مترجم ہیں, نہایت ہی علمی شخصیت فضیلت شیخ عبدالستار حماد صاحب, وہ ان کا خطاب ہوگا. شیخ معراج ربانی چونکہ نہیں آ سکے ہیں, ان کا بھی انشاءاللہ تعالی شیخ معراج کا بھی 5-10 منٹ کا خطاب فون پر ہوگا. وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ سے انشاءاللہ کل فون پر ملاقات کریں گے. ضروری اعلان, کھانا آپ تک ہمارے والنٹیئرز لا کر دے دیں گے. آپ لوگ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. شیخ, سوال و جواب کی رشید کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ سوال و جواب ہیں اور آپ کو پھر دوبارہ زحمت دیں گے. کہ آپ وہاں ورنہ مائک نہیں آ رہا ہے. مکہ مکرمہ سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ عصر کے بعد بس مکتب تعاونی شہر منصور سے روانہ ہوگی. شرکا جالیات سکن جالیات سے مکہ مکرمہ سے. جی شیخ اگر کچھ کر لیتے ہیں کچھ کل پر چھوڑ دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. میرے والدین ہندو ہیں اگر وہ اور ضعیف بھی ہیں سہارا لے کر چلتے ہیں. مجھ سے وہ اکثر مندر لے جانے کے لیے کہتے ہیں. میں ان کی مدد کیسے کروں جبکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں. میں اب کیا کروں, کیا ان کی فرما برداری کروں؟
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. والدین کی خدمت آپ کا فرض ہے, ان کی خدمت کیجئے دنیاوی امور میں. اور جس چیز کا آپ نے ذکر کیا مندر لے جانے کا تقاضا, تو یہ ناجائز ہے کیونکہ مندر میں جا کر انہوں نے شرک کرنا ہے. آپ ان کو لے کر جائیں گے تو یہ شرک میں ان کے ساتھ تعاون ہے, تو یہ تعاون باطل ہے. تو اس قسم کا کوئی تقاضا یا اصرار اس پر آپ قطعاً عمل نہ کیجئے. باقی دنیاوی امور, ان کو کھلانا پہلانا, خدمت کرنا اور ان کے دل کو جیتنا تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ کی دعوت کو قبول کریں, اور رفتہ رفتہ اسلام کے محاسن ان پر پیش کیجئے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں. باقی کسی ایسے معاملے میں تعاون جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ ناجائز اور باطل.
دہلی کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے اس جگہ پر جہاں پر اہل توحید نہیں ہیں. بھائی تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ, جب آپ لوگ جائیں تو براہ کرم تعاون فرمائیں. سوال یہ ہے, مرنے کے بعد روح کا کیا ہوتا ہے؟
روح کے دو ٹھکانے ہیں, ایک سجین اور ایک علیین. جو نیک لوگ ہیں وہ علیین میں ہوں گے اور برے لوگوں کی روح سجین میں ہوگی. سجین جہنم کا طبقہ اور اس کا عذاب ہے, اور علیین جنت کی نعمتیں ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شہداء کے بارے میں, ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی ہیں. تو روحوں کا مستقل جنت ہی اگر نیک ہوں, اور بری ہوں تو جہنم میں جائیں گے.
جزاک اللہ خیر. اسلام مکمل دین ہے, کیا عورت کو قبرستان جانے کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو حدیث کا حوالہ پیش کیجئے.
صحیح بخاری کی حدیث ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور, اور زائرات القبور کے الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر لعنت برسائی جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں. تو قبروں کی زیارت کے لیے عورت کا جانا یہ باعث لعنت ہے, لہذا عورت یا کوئی خاتون قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتی. البتہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو جو گزرگاہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہو اور وہ قبرستان کے بیچ سے گزرتا ہو, اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے, عورت بھی جا سکتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ زیارت کی نیت سے قبرستان جانا ایک عورت کے لیے ناجائز.
کیا قبرستان میں کسی رشتے دار کی قبر پر جانے کی رشتے دار متوفی کو خبر ہو جاتی ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی واضح حکم موجود ہے؟
ایسے آثار ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو متوفی کے جو رشتے دار ہیں ان تک ان کی بعض باتیں پہنچاتا ہے. کس طریقے سے پہنچاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خبریں بیان کی ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ متوفی کو اپنے رشتے داروں کی کچھ باتیں, کچھ خبریں پہنچتی ہیں, اور وہ ان خبروں کا انتظار بھی کرتے ہیں. حدیث موجود ہے, ان کا انتظار بھی کرتے ہیں. وہ اس حد تک ہمیں خبر ملی ہے, اس پر ہم ایمان لاتے ہیں.
جزاکم اللہ خیر. بھائی آپ براہ کرم ادھر تشریف لے جائیں. سوال یہ ہے, کیا کسی متوفی کو اچھی حالت میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور وہ خوش ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الرؤیا الصالحہ, کہ نیک خواب جو ہے یہ بشارت ہے مومن کے لیے, خواب خود دیکھے یا کسی کے بارے میں اس کو دکھائی جائے. تو اگر کوئی متوفی شخص اسے اچھی حالت میں دیکھا ہے, اور شرط یہ کہ صاحب عقیدہ ہو, یہ اچھی بشارت ہو سکتی ہے, کیونکہ اس قسم کی خواب کو ایک بشارت پر معمول کیا گیا ہے, یہ اچھی خبر ہو سکتی ہے. لیکن اسے ہم یقین یا جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص بخش دیا گیا ہے, جنت کا مستحق ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس خواب کو ایک اچھے شگون کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے, اچھی تعبیر اس کی بیان کی جا سکتی ہے.
جزاکم اللہ خیر. جب تقدیر میں لکھا سب کچھ لکھا ہوا ہے تو خودکشی بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, خودکشی کرنے پر گناہ کیوں ہے؟
گناہ اس لیے ہے کہ اللہ رسول کے رسول نے اسے روکا, اور آپ کو علم ہے کہ یہ گناہ ہے اور اللہ رسول کے رسول نے اسے روکا ہے. خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا, اس کے باوجود آپ نے خودکشی کی, تو پھر یہ گناہ تو ہے ہی ہے. لہذا اس کو ماد اس بنا پر جائز کہنا کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا پھر گناہ کیوں. تو بھائی تقدیر میں اگر ایک شخص بے نمازی ہے تو اس کا دینے والی میں بھی لکھا ہوا ہے, تو پھر دینے والی گناہ نہیں ہوگا کیا؟ نہیں, یہ تمام اعمال اطاعت ہوں یا معصیت ہو, سب کا سب لکھا ہوا ہے اور آپ ان کو جانتے ہیں, وہ آپ پر حجت قائم ہو چکی ہے. اطاعت کے امور میں اطاعت کیجئے, نافرمانی کے امور میں آپ ڈریے اللہ سے اور اس کو چھوڑیے, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صحیح معاملہ کرے.
جزاک اللہ خیر. والدین اپنے بیٹے کا رشتہ جس جگہ کر رہے ہیں, لڑکی کے والدین دیندار نہیں ہیں, بیٹے کو والدین کا کہنا ماننا پڑے گا یا نہیں؟ قرآن و حدیث میں واضح کریں گے.
اس صورت میں نبی علیہ السلام کے فرمان کی نافرمانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم کر مرد الاربعین لدینہا ولمالہا ولحسبہا ولجمالہا, کہ عام طور پہ عورت سے نکاح چار امور کی بنا پر کیا جاتا ہے, یا اس کی دینداری کو دیکھ کر, یا اس کے مال کو دیکھ کر, یا اس کے خاندان کو دیکھ کر, یا اس کے حسن کو دیکھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فظفر بذات الدین, کہ تم دیندار کو ترجیح دو, اس عورت کو ترجیح دو جو دیندار ہو, چاہے مالدار نہ ہو, اتنی خوبصورت نہ ہو, خاندان چاہے اونچا نہ ہو, لیکن دین اگر مستحکم ہے اس کو ترجیح دو. تو آپ کے والدین آپ کا نکاح ایک ایسی خاتون سے کرنا چاہتے ہیں جہاں دینداری نہیں اور دین نہیں ہے, تو اس معاملے میں آپ ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی اطاعت کریں گے تو ان کی اطاعت میں اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہوگی, یہ جائز نہیں.
شیخ, اگر لڑکی کا لڑکی ہو, لڑکی کے والدین کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہو, تو
پھر بھی یہی معاملہ ہے. لڑکی کے والدین اگر کسی ایسے لڑکے سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں جو دیندار نہیں بلکہ بے دین ہے, تو لڑکی کو حق ہے کہ وہ اس کا انکار کرے, اور لڑکی کے اذن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. جس طرح باپ کی ولایت ضروری ہے, بچی کا اذن بھی ضروری ہے, جب تک اس کا اذن نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا.
والدین کی فرما برداری کے موضوع سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر جہیز نہ بچی لے کر آئے تو کیا والدین اس لڑکی کو طلاق دینے کا حکم دے سکتے ہیں اس بچے کو؟
جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. جہیز کا مطالبہ کرنا, اصرار کرنا, جو لڑکی کو جہیز نہ لانے کی بنا پر مدعون کرنا اور اس کی تذلیل کرنا, یہ تمام کے تمام غیر شرعی امور ہیں. اس بنا پر والدین اگر لڑکے کو حکم دیتے ہیں کہ لڑکی کو طلاق دے دو, تو لڑکا ان کی نافرمانی کرے, کیونکہ اس حکم کو ماننا اللہ رب کے رسول کی نافرمانی ہے. تو حدیث واضح ہے کہ لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کہ جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اس معاملے میں لڑکا اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرے, کیونکہ ان کا یہ حکم شریعت کے خلاف ہے.
جزاکم اللہ خیر. دین میں غلو کا معنی کیا ہے؟
غلو کا معنی کسی چیز کے بارے میں حد سے بڑھ جانا, کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا, یا کسی چیز کے بارے میں اس کے مقررہ حد سے بڑھ جانا. اب ہر چیز کا ایک ضابطہ, ایک شرعی حد ہے, اس حد سے بڑھنا غلو ہے. ایک نیک آدمی, اس کی تعظیم کی ایک حد ہے, اگر آپ اس قدر تعظیم کریں کہ اس کی پوجا شروع کر دیں, یہ غلو ہے. تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی مقررہ شرعی حد سے بڑھ جانا یا اس کو بڑھا دینا غلو کہلاتا ہے, جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ لا تغلو فی دینکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم الغلو, کہ غلو سے بچو, کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو غلو نے برباد کر دیا. تو اس مسئلے میں آپ توازن دیکھیے, اعتدال کا راستہ دیکھیے, اور کسی چیز کے بارے میں غلو کا ارتکاب نہ کیجیے, کسی کی ایسی تعریف نہ کریں جو اس کی حد سے بڑھ کر ہو, یہ غلو ہوگا. یعنی بہت سے اس کے ضابطے ہیں, تو کسی بھی چیز کو, کسی بھی شے کو, کسی بھی بات کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو ہے, جو کہ کبیرہ گناہ ہے اور بندے کے لیے مہلک ہے.
جزاک اللہ خیر. آج اہل حدیث مختلف جماعتوں میں منقسم ہیں, کیا یہ اختلاف کہا جائے گا؟
حضرات, آپ سماعت فرما رہے ہیں حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمان حفظ اللہ کو. دین رحمت کانفرنس کی یہ کیسٹ ہم آپ کی خدمت میں جدید دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دو روزہ کانفرنس میں جو سوالات آئے ہم نے آپ کے لیے ایک